السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان
سعودی قیادت سے ملاقاتوں کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ کی ایران کے صدر حسن روحانی سے ملاقات۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ چاہتے ہیں، نواز شریف کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
خیبر ایجنسی اور پشاور کے سنگم پر جمرود کے علاقے میں خودکش بم حملے میں کم از کم 11 افراد ہلاک، 20 سے زائد زخمی۔ طالبان کا حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع منوہر پریکر کو داعش کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکی، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے اپنے ملک سے اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی کو کم کرانے کے سلسلے میں وزیراعظم نواز شریف سعودی عرب اور ایران کا سفارتی دورہ کر رہے ہیں۔ ان کے اعلی وفد میں بری افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی شامل ہیں۔ منگل کو پاکستانی قیادت ایرانی حکام سے بات چیت کر رہی ہے۔ اس سے قبل انہوں نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور دیگر سعودی حکام سے مذاکرات کیے تھے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی زبانی۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سعودی عرب کے ایک روزہ دورے کے بعد منگل کو تہران پہنچے۔ پاکستانی قیادت کے اس دورے کا مقصد سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ تہران پہنچنے کے بعد پاکستانی قیادت نے ایران کے صدر حسن روحانی اور دیگر اعلی عہدیداروں سے ملاقاتیں کیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان کے مطابق جنرل راحیل شریف نے تہران میں ایران کے وزیر دفاع حسین دہکان سے الگ ملاقات بھی کی۔ بیان کے مطابق جنرل راحیل شریف نے کہا کہ دہشت گردی ایک عالمی خطرہ ہے اور یہ پورے خطے کو عدم استحکام کا شکار کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق تہران پہنچنے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی ختم ہو اور تناؤ کا حل پرام طریقے سے نکالا جائے۔ ایران پہنچنے سے قبل طیارے میں پاکستانی وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ کے درمیان اس معاملے پر مشاورت بھی ہوئی۔ اس اہم دورے پر پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ فوج کے سربراہ کا سعودی عرب اور ایران جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اسلام آباد کو حالیہ کشیدگی پر کس قدر تشویش ہے۔ سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے رکن ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کے فروغ کا خواہاں ہے اور مسلمان ممالک کے درمیان اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے بھی پاکستان ہمیشہ کردار ادا کرنے کو تیار رہا ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے سعودی عرب اور تہران میں حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے زور دیا کہ مسلمان امت کے وسیع تر مفاد اور موجودہ مشکل حالات میں اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے پرام طریقے سے جلد حل کیا جانا چاہیے۔ بیان کے مطابق بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پاکستانی قیادت کی طرف سے شروع کی گئی کوشش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک مسلمان ممالک کے مابین ہم آہنگی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کا دورہ اس بات کا آئینہ دار ہے کہ اسلام آباد سعودی عرب اور ایران سے اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ ہے حکومت پاکستان کا اور ہماری بیلنس پالیسی کا آئینہ دار ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب نے بھی ہمیں ویلکم کیا ہے اور ایران کی قیادت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اچھے انداز میں لے گی اور اس خطے کے امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کی ٹینشن کو کم کیا جائے، معاملات کو ڈیفیوز کیا جائے۔
ادھر پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں ایک بیان میں کہا کہ امن کے لیے سعودی قیادت کا پاکستان کی کوششوں کے بارے میں ابتدائی رد عمل مثبت اور حوصلہ افزا تھا۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ ایران بھی خوش دلی کے ساتھ اس کا جواب دے گا۔
اس میں ایک ساری قوم کو دعا کرنی چاہیے کامیابی کی، جس مشن کے اوپر میاں نواز شریف تشریف لے گئے ہوئے ہیں، کہ وہ کامیاب ہوں اور مسلم امہ جو ہے اس میں جو اتحاد میں رکھنا آیا ہے وہ رکھنا جو ہے دور ہو جائے۔
سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی پر پاکستان میں عمومی طور پر خاصی تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، کیونکہ قانون سازوں اور مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر اس تناؤ کو فرقہ واریت کے تناظر میں دیکھا گیا تو اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ پاکستان کے سعودی عرب اور ایران دونوں سے قریبی تعلقات ہیں اور اس لیے اس حساس معاملے کے حل کے لیے پاکستانی قیادت نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی شروعات کی۔ رواں ماہ کے اوائل میں سعودی عرب میں ایک شیعہ عالم دین شیخ نمر النمر کی سزائے موت پر عمل درآمد کے بعد سعودی عرب اور ایران میں کشیدگی کی شروعات ہوئی۔ پہلے ایران کی طرف سے شیخ نمر کی سزائے موت پر عمل درآمد کے خلاف تنقید کی گئی اور اس کے بعد مشتعل ایرانی مظاہرین نے تہران اور مشہد میں سعودی عرب کے سفارت خانے اور کونسل خانے کی عمارتوں میں توڑ پھوڑ کی۔ اس کے بعد سعودی عرب نے ایران سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے ہاں موجود تمام ایرانی سفارتی عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پشاور کے قریب ایک پولیس چیک پوائنٹ پر خودکش حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمال مغرب میں منگل کی صبح ایک خودکش بم دھماکے میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، جس سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ پشاور کے مضافات میں جمروت کے علاقے میں سیکورٹی فورسز کے ایک چیک پوسٹ کے قریب خودکش بم حملے کا ہدف قبائلی پولیس خاصدار کے اہلکار تھے۔ ہلاک و زخمی ہونے والوں میں خاصدار فورس کے اہلکار بھی شامل ہے۔ پولیس حکام کے مطابق خودکش بم بار موٹر سائیکل پر سوار تھا اور جہاں یہ دھماکہ کیا گیا اس کے قریب ہی پولیس کی ایک چوکی بھی تھی۔ حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں خاصدار فورس کا لائن افسر بھی شامل ہے۔ سیکورٹی فورسز نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کیا، جبکہ علاقے کو گھیرے میں لے کر کچھ وقت کے لیے یہاں ٹریفک بند کر دی گئی۔ جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہ ایک مصروف تجارتی مرکز کارخانوں بازار کے قریب ہے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد دن کے اوقات میں یہاں خرید و فروخت میں مصروف ہوتی ہے۔ کارخانوں بازار قبائلی علاقے خیبر ایجنسی سے صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں داخل ہونے کا راستہ ہے۔ پشاور پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار مسعود الرحمان خلیل نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں اس حملے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
یہ تو خودکش دھماکہ ہے جی، اور یہاں جو ہے ان کی چیک پوسٹ تھی خاصہ دار فورس کی، اور ہماری جو ہے چیک پوسٹ اس طرح میں تقریباً بہت کم فاصلہ ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں جی 10 قدم یا 15 قدم، اتنا اس سے زیادہ نہیں ہے جی۔ تو یہاں پر تو یہ خاصہ دار فورس کی چیک پوسٹ تھی، تو انہی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، جس میں ایک ان کا لین افسر جو ہے وہ موجود تھا اور وہ اسی میں شہید ہوا ہے جی۔ بس کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل تھی اور موٹر سائیکل پر جو ہے بندہ آیا ہے جی، ہارسز نے بلاسٹ کیا جی۔
کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اس خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ خیبر ایجنسی میں شدت پسندوں کے خلاف کی جانے والی کاروائیوں کے بعد اس قبائلی علاقے میں امن و امان کی صورتحال میں حالیہ مہینوں میں قدرے بہتری دیکھی گئی۔ حال ہی میں خیبر ایجنسی کی تحصیل باڑہ کے مرکزی بازار کو کھولنے کا اعلان کیا گیا، جبکہ علاقے سے نقل مکانی کرنے والے صفاق قبائل کی واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تاہم حالیہ ہفتوں میں دہشت گردوں کی کاروائیوں میں ایک مرتبہ پھر تیزی آئی ہے۔ گزشتہ ماہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں قوائب کا اندراج کرنے والے قومی ادارے نادرا کے دفتر پر خودکش بم حملے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ رواں ماہ کے اوائل میں اسلام آباد موٹر وے سے پشاور شہر میں داخل ہونے والے فوجی قافلے کو بھی بم حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن اس میں صرف ایک اہلکار زخمی ہوا۔ اس کے علاوہ سوات اور خیبر پختونخوا کے بعد دیگر علاقوں میں پولیس پر حملوں کی ذمہ داری بھی کلدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کرنے کے دعوے کیے ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو مزید F-16 لڑاکا جیٹ طیارے فراہم کرنے کے وعدے پر قائم ہے، ہرچند کہ اس ترسیل کو روکنے کی متعدد بار کوشش کی گئی. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے منگل کو قومی اسمبلی میں ایک بیان میں کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عزم میں کی جانے والی فضائی کارروائیوں میں F-16 جنگی طیاروں کا کلیدی کردار رہا ہے، اسی لیے پاکستان امریکہ سے مزید F-16 طیارے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ان کے بقول کچھ لوگ امریکہ میں اس کے خلاف کام کر رہے ہیں.
وہاں پہ کچھ لابیسٹ جو ہے اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، کچھ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے لوگ جو ہیں ان لابیسٹ ان کو اپروچ کر رہے ہیں، اس میں انڈین لابی بھی ہے اور اس میں ہمارے پاکستان کے جو سابق سفیر تھے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں وہاں، وہ بھی پاکستان کے خلاف وہاں پہ کام کر رہے ہیں، لابی کر رہے ہیں کہ یہ F-16 جو ہے یہ پاکستان کو نہ دیے جائیں.
بھارتی لابی کا موقف ہے کہ یہ طیارے بھارت کے خلاف استعمال کیے جائیں گے، مگر پاکستان کا اصرار ہے کہ F-16 طیارے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں استعمال کے لیے حاصل کیے جا رہے ہیں.
F-16 نے ضرب عزم میں جو ہے بڑا کی رول جو ہے ادا کیا ہے، کلیدی رول ادا کیا ہے. جو ایئر اسٹرائکس ٹیررسٹ کے ہائیڈ آؤٹس پہ، سینکچریز پہ کی گئی ہیں، اس میں جہاں JF-17 نے اور ہمارے اپنے جہاز نے جو ہم نے خود بنایا ہوا ہے چائنا کے تعاون کے ساتھ، اس کے علاوہ F-16 کا کلیدی رول تھا. اور یہ 8 جو جہاز ہمیں مل رہے ہیں بیسیکلی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 8 جہاز ہمیں دیے جا رہے ہیں کہ یہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے استعمال پاکستان کر سکتا ہے.
یاد رہے کہ رواں ماہ امریکی کانگریس کے کچھ ارکان نے اوباما انتظامیہ سے وضاحت طلب کی تھی اور پاکستان کو F-16 طیاروں کی فروخت کو عارضی طور پر روک دیا تھا. تاہم پاکستان کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ کانگریس کی مخالفت کے باوجود امریکی انتظامیہ طیارے فروخت کرنے کے لیے پرعزم ہے. دفاعی تجزیہ کار اکرام سہگل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگر پاکستان کو طیاروں کی فروخت امریکی مفاد میں ہے تو کانگریس کی مخالفت کے باوجود امریکی انتظامیہ ایسا ضرور کرے گی.
اگر امریکہ کا نیشنل انٹرسٹ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا رول بڑا کرے اس ریجن میں، تو امریکہ کانگریس ہو یا نہ ہو وہ F-16 پاکستان کو ملے گا. لیکن اگر امریکن کی پالیسی یہ نہیں کہتی کہ پاکستان کو نہیں تو نہیں ملے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کوشش جاری رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ پاکستان امریکہ کے لیے کتنا اہم ہے.
اکرام سہگل نے کہا کہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی ہے اور خطے میں ایک بڑا کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ F-16 طیاروں کی فروخت کا معاہدہ ہونے کے بعد اس کے مکمل ہونے میں 2 سال کا وقت درکار ہوتا ہے. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ایک تازہ مطالعاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گزشتہ سال دنیا بھر میں مردہ بچوں کی پیدائش کی سب سے زیادہ شرح پاکستان میں ریکارڈ کی گئی ہے. طبی جریدے دا لینسٹ نے منگل کو جاری کردہ مطالعے میں بتایا کہ اس معاملے میں 186 ملکوں کا جائزہ لیا گیا اور پاکستان میں یہ شرح 1000 بچوں میں سے 43.1 تھی، جو کہ نائجیریا، چاڈ، نائجر، گنی بساؤ، صومالیہ، وسطی افریقی جمہوریہ، ٹوگو اور مالی سے بھی زیادہ ہے. بھارت میں گمنام خط موصول ہوا ہے جس میں داعش کی طرف سے وزیراعظم مودی اور وزیر دفاع کو دھمکیاں دی گئی ہیں. اس خط کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
دہشت گرد گروپ داعش کی جانب سے ارسال کردہ ایک مبینہ گمنام خط میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع منوہر پریکر کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے. پوسٹ کارڈ کی شکل میں یہ دھمکی آمیز خط گزشتہ ہفتے گوا کے سیکرٹریٹ کو موصول ہوا، جس کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی. اس نے ریاست کے تمام پولیس تھانوں میں اس کی نقل تقسیم کی ہے اور اس معاملے کو انسداد دہشت گردی دستے کے حوالے کر دیا ہے. سینئر پولیس اہلکاروں کے مطابق ریاستی پولیس کی تمام ایجنسیاں اس خط کی جانچ کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم جلد ہی اس کے بھیجنے والے کا پتہ لگا لیں گے. ریاست کے انسپکٹر جنرل آف پولیس وی رنگناتھن نے ایک اخبار سے بات چیت میں کہا کہ پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے. بتایا جاتا ہے کہ خط میں لکھا گیا ہے کہ تم لوگوں نے بیف کھانے پر پابندی عائد کر دی ہے، لہٰذا ہم تمہیں دیکھ لیں گے. خط کے آخر میں ISIS لکھا ہوا ہے. امسال یوم جمہوریہ تقریبات میں فرانسیسی صدر کو مہمان خصوصی بنایا گیا ہے. اس موقع پر داعش سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے انتہائی اہم شخصیات کو ممکنہ حملوں کا نشانہ بنانے کا خطرہ ہے اور اس خطرے سے نمٹنے کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ یوم جمہوریہ تقریبات کے دوران داعش کی جانب سے اصل خطرے کا سامنا ہے. چند روز قبل وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے 13 ریاستوں کے پولیس سربراہوں اور مرکزی تحقیقاتی ایجنسیوں کے اعلی حکام کے ساتھ ایک اجلاس کیا جس میں ملک میں داعش کے بڑھتے مبینہ اثرات کا جائزہ لیا گیا اور اس بات پر غور کیا گیا کہ یہاں داعش کی کوششوں کو کیسے ناکام بنایا جا سکتا ہے. اجلاس کے دوران راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت کے مسلمان داعش کے خلاف ہیں, وہ اور مسلم تنظیمیں داعش اور دیگر گروپوں کی دہشت گردی کے خلاف کھل کر سامنے آئے ہیں. خفیہ رپورٹوں کے مطابق اب تک 23 بھارتی باشندے داعش میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں, جن میں سے 6 مختلف واقعات میں ہلاک ہوئے ہیں. 150 بھارتی باشندے داعش سے رابطے کے شبہ میں اعلی حکام کی نظروں میں ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اقوام متحدہ نے منگل کے روز کہا ہے کہ عراق میں جنوری سن 2014 سے گزشتہ برس اکتوبر کے درمیان تقریباً 19,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 30,00,000 سے زیادہ بے گھر ہوئے ہیں. پیر کے روز اقوام متحدہ نے اشارتاً کہا ہے کہ جب تک انٹرنیشنل سیریا سپورٹ گروپ میں شامل ارکان کے درمیان اتفاق رائے قائم نہیں ہوتا کہ حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے نمائندوں کو شام کے مستقبل کے بارے میں ہونے والے امن مذاکرات میں شامل کیا جائے گا, وہ اس وقت تک 25 جنوری کو ہونے والی امن بات چیت کے سلسلے میں دعوت نامے جاری نہیں کرے گی. اس بارے میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بان کی مون کے ترجمان فرحان حق کے گفتگو سے چند اقتباسات وکٹر بیٹی کی رپورٹ میں انجم ہیرلڈ گل پیش کر رہے ہیں.
شام کے مسئلے پر جنیوا میں ہونے والی امن بات چیت میں امریکہ, روس, ایران اور سعودی عرب سمیت 17 ممالک شامل ہیں. یہ ممالک ملک کے مستقبل سمیت صدر بشار الاسد کے بارے میں مختلف موقف رکھتے ہیں. اس بات چیت کا مقصد عارضی حکومت کا قیام ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے فرحان حق کا کہنا تھا, انٹرنیشنل سیریا سپورٹ گروپ کے درمیان یہ طے پانا ہے کہ اپوزیشن میں سے کس کو مدعو کیا جائے. سیکرٹری جنرل نے تمام رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کسی سمجھوتے تک پہنچنے میں اپنی کوششوں میں شدت پیدا کریں. پیر کے روز سی این این سے ایک انٹرویو کے دوران امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا تھا کہ کسی سیاسی حل کے لیے جنیوا کانفرنس ہی واحد راستہ ہے. ریاست ٹیکسس میں قائم ٹرینیٹی کالج میں شام سے متعلق امور کے ماہر ڈیوڈ لیش نے وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی کو بتایا کہ 5 سال سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے جنیوا میں ہونے والی امن بات چیت میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ حزب اختلاف کی جانب سے بات چیت میں کون نمائندگی کرے گا. اس بارے میں ڈیوڈ لیش کا کہنا تھا,
اینڈ آلسو ٹرائنگ ٹو فائنڈ ا پوائنٹ وین دی ریجنل پلیئرز آن اپوزنگ سائیڈز دی انٹرنیشنل پلیئرز آن اپوزنگ سائیڈز
اور کسی ایسے نقطے تک پہنچنا ہے جب اختلاف رکھنے والے علاقائی فریقین اور بین الاقوامی فریقین ایک متفقہ رائے رکھتے ہوں, اور ایسا ہونا بہت مشکل ہے. اس وقت بڑا مقصد یہ ہے کہ ویانا مذاکرات کے عمل کو جاری و ساری رکھا جائے. پیر کے روز اقوام متحدہ میں تعینات سفارتکاروں نے شام کے مسئلے پر اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سٹافان ڈی مستورا کے ساتھ بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی ملاقات کے بعد بتایا کہ خصوصی ایلچی نے انہیں کہا ہے کہ اس سلسلے میں ابھی مزید کام درکار ہے اور جنیوا میں کسی نئی بات چیت کے انعقاد کے لیے ابھی کسی نئی تاریخ کا اجرا زیر غور نہیں ہے. روس کے سفارتکار وٹلی چرکن کا کہنا تھا کہ حزب اختلاف کے وفد کا جامع ہونا ضروری ہے, کیونکہ اگر کسی معروف اپوزیشن رہنما کو مدعو نہ کیا گیا تو اس سے وفد کے بارے میں یہ تاثر ابھرے گا کہ اس میں سب کو شامل نہیں کیا گیا. اس خانہ جنگی میں اب تک 2.5 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ نے پیر کے روز شام میں انسانی حقوق سے متعلق صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جہاں ملک بھر میں 13.5 ملین افراد کو مدد کی شدید ضرورت ہے۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے اپنے ملک سے عالمی اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو امریکہ سے خبردار رہنا چاہیے کیونکہ تہران کے ایٹمی پروگرام پر پابندیاں مکمل طور پر عائد ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ عالمی اقتصادی پابندیاں ختم کیے جانے سے اس کی معیشت بہتر ہوئی ہے اور اس کی سیاست پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ وکٹر بیٹی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
پیر کے روز ایران نے اعلان کیا کہ اس کے ایٹمی پروگرام سے متعلق اقتصادی پابندیاں ختم کیے جانے کے بعد اس کی تیل کی پیداوار میں 500,000 بیرل روزانہ کا اضافہ ہوا ہے۔ فی الوقت ایران روزانہ 30,00,000 بیرل تیل پیدا کرتا ہے، جس میں سے 10,00,000 بیرل برآمد کیا جاتا ہے۔ ہفتے کے روز کے اس اعلان کو کہ ایران گزشتہ جولائی کے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کر رہا ہے، بہت سے تجزیہ کار صدر حسن روحانی کی ساکھ میں اضافہ خیال کر رہے ہیں، جن کے بارے میں توقع ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ رابطوں کے نئے راستے کھولیں گے، اور ایسا ایران میں آئندہ ماہ پارلیمانی اور آئندہ برس صدارتی انتخابات سے پہلے ہوا ہے۔ آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی میں علاقائی امور کے تجزیہ کار اور ایک حالیہ کتاب ایران ایٹ دا کراس روڈز کے مصنف امین سیکل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مسٹر روحانی معیشت کو جلد از جلد فعال بنانے اور بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے مشتاق ہیں۔ انہوں نے ایرانی لوگوں سے کہا کہ وہ صبر سے کام لیں۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ایٹمی معاہدے کی وجہ سے آئندہ ماہ کے پارلیمانی انتخابات میں اصلاح پسندوں اور اعتدال پسندوں کے لیے مواقع بڑھ جائیں، تاہم انہوں نے کہا کہ چیلنجز اب بھی باقی ہیں، جن میں یہ خطرہ بھی ہے کہ اگر تہران کو ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا تو تعزیریں دوبارہ عائد کر دی جائیں گی۔ اسی دوران امریکہ نے اتوار کو متعدد ایرانی باشندوں اور کمپنیوں پر ایران کے دور مار میزائل پروگرام کی تیاری میں حصہ لینے کی پاداش میں پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گزشتہ برس ایران نے میزائل کے 2 تجربات کر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ تہران نے نئی پابندیوں کو غیر قانونی کہہ کر ان کی مذمت کی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایران کے مرکزی بینک نے منگل کے روز کہا ہے کہ اس کے جوہری پروگرام سے منسلک اقتصادی پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد اب ملک $32 بلین کے اثاثوں تک رسائی حاصل کر رہا ہے۔ گزشتہ سال چین کی معیشت کی شرح نمو 6.9% تھی، جو 25 سال میں ایشیا کی سب سے بڑی اقتصادی طاقت کی سب سے سست شرح نمو تھی۔ منگل کو قومی بیورو برائے شماریات کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق سن 1990 میں جب 3.8% کی شرح نمو ریکارڈ کی گئی تھی، اس وقت کے بعد سن 2015 میں سست ترین شرح نمو ریکارڈ کی گئی۔ چین نے تبتی بدھ مت سے تعلق رکھنے والے مستند زندہ بدھاؤں کی فہرست جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد جھوٹے مذہبی رہنماؤں کو ان پر یقین رکھنے والے لوگوں سے پیسے ٹھگنے سے روکنا ہے۔ چینی حکومت نے پیر کو انتظامیہ برائے مذہبی امور کی ویب سائٹ پر 870 تصدیق شدہ بدھاؤں کی فہرست جاری کی ہے۔ اس فہرست میں ان کی تصاویر، نام، تاریخ پیدائش اور خانقاہوں کی تفصیلات درج ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
کیمرون میں عیسائی نماز کے دوران مساجد کی حفاظت کر رہے ہیں، جبکہ مسیحی عبادت کے اوقات میں گرجا گھروں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ مقامی آبادی نے یہ فیصلہ اس وقت کیا جب بوکو حرام عسکریت پسندوں نے 5 مساجد پر حملہ کیا تھا۔ یہ جنگجو بیک وقت مساجد اور گرجا گھروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار موکی ایڈوین نے یوانڈے سے یہ رپورٹ ارسال کی ہے، اسے پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
نائجیریا کی سرحد کے قریب واقع کیمرون کے قصبے موزوگو کی مسجد سے نماز فجر کی اذان کی صدائیں آ رہی ہیں۔ ایک طرف نمازی جوک در جوک مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں، تو دوسری طرف عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ مسجد کی حفاظت کے لیے صبح سویرے سے موجود ہیں۔ یہ لوگ اس بات کی بھی نگرانی کر رہے ہیں کہ کوئی مشتبہ شخص مسجد کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ ان محافظوں میں ایک عیسائی شخص مابالی بھی شامل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے گرجا گھروں کے پادریوں نے ہدایت دی ہے کہ مسلمان عبادت گزاروں کی حفاظت کے لیے ہما وقت سرگرم رہیں، خاص طور سے جب یہ نماز ادا کر رہے ہوں. مابالی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی سماجی خدمت معاشرے کے لیے نیک شگون ہے. یہ ہر عیسائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کرے اور دکھی انسانیت کی خدمت کرے. بدقسمتی سے کیمرون میں دہشت گردی کی کارروائیوں نے لوگوں کے لیے مصائب اور مشکلات پیدا کر دی ہیں. دوسری طرف موزیگو کے ایک مسلمان ابراہیم مختار کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی گرجا گھروں کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ دہشت گرد بارہا عیسائیوں پر حملے کر چکے ہیں.
En tant que fidèle, je fais la prière que Dieu nous protège dans cette histoire-là. Et ça nous inquiète trop. Les chrétiens et les musulmans.
Ibrahim کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ صرف اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ان کے ملک کو محفوظ رکھا جائے بلکہ وہ بوکو حرام کی ہلاکت خیز کارروائیوں سے عیسائیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی سرگرم عمل ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان میں کچھ افراد عیسائی ہیں اور کچھ مسلمان، مگر یہ سب ایک ہی خاندان کے فرد ہیں. ابراہیم کہتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. نائجیریا کا دہشت گرد گروپ بوکو حرام گزشتہ 3 برسوں سے کیمرون میں بھی کارروائیاں کر رہا ہے اور لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے، انہیں لوٹ رہا ہے، اسکولوں پر حملے کر رہا ہے، بازاروں، مساجد اور گرجا گھروں کو نشانہ بنا رہا ہے. دسمبر سن 2015 سے خاص طور سے بوکو حرام نے مساجد کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. ان کا نعرہ ہے کہ کیمرون کو ایک اسلامی ملک بنایا جائے. کیمرون کے اعلیٰ حکام نے شمالی کیمرون کے لوگوں کے اس انسانی جذبے کو سراہا ہے اور ان لوگوں کو مبارکباد دی ہے کہ وہ مل جل کر عیسائی اور مسلم برادری کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں. کیمرون میں 40% عیسائی آباد ہیں جبکہ 20% مسلمان اور باقی مقامی عقائد کے ماننے والے ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. 972
کہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. عالمی ادارے صحت کے ایک مشاورتی گروپ نے سفارش کی ہے کہ ملیریا سے بچاؤ کے ایک ممکنہ فائدہ مند ٹیکے پر مزید تحقیق جاری رکھی جائے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ وہ کتنا محفوظ اور با اثر ہے. ساتھ ہی اس مشاورتی گروپ نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیو سے بچاؤ کے جو قطرے فی الوقت استعمال کیے جا رہے ہیں اس کی جگہ نئی دواؤں کی ضرورت ہے. جنیوا سے عالمی ادارے صحت کے صدر دفتر سے وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ملیریا سے ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں جن میں اکثریت افریقی بچوں کی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس پر قابو پانے کے لیے مؤثر ٹیکے کے بارے میں بڑی دلچسپی ظاہر کی جا رہی ہے. ملیریا سے بچاؤ کے موجودہ ٹیکے سے کچھ امیدیں بندھی ہے. تاہم اس مشاورتی گروپ کے مطابق اس سے پہلے کہ اس کا باضابطہ استعمال شروع کیا جائے اس پر مزید تحقیق اور مطالعے کی ضرورت ہے. ایک بچے کو مکمل تحفظ پہنچانے کے لیے 4 خوراک کی ضرورت ہے. پہلے 3 خوراکیں ایک مہینے کے وقفے سے دی جاتی ہیں جبکہ چھوٹی خوراک 18 مہینے کے بعد دی جاتی ہے اور مسئلہ یہیں پیدا ہوتا ہے. عالمی ادارے صحت کی مشاورتی کمیٹی کے سربراہ جان ایبرنسن کا کہنا ہے کہ جن بچوں کو 4 کی 4 خوراکیں دی جاتی ہیں ان میں تقریباً 30% کے لیے یہ مؤثر ہوتی ہے. تاہم وہ بچے جن کو چھوٹی خوراک کسی وجہ سے مہیا نہیں ہوتی ان کا تحفظ ممکن نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ 4 کی 4 خوراکوں کی ضرورت ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ 4 خوراک کا بر وقت اہتمام کس طرح کیا جائے، اس لیے کہ بچوں سے عام طور پر مستقل رابطے کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تاکہ طبی نقطۂ نظر سے ان پر نظر رکھی جا سکے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آئندہ کئی برسوں تک اس ٹیکے پر وسیع بنیاد پر مطالعے کی ضرورت ہے جن میں تقریباً 10 لاکھ بچوں کو شریک کیا جائے. عالمی ادارے صحت کی مشاورتی کمیٹی نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے کے استعمال پر بھی نظر ثانی کی جانب توجہ دلائی ہے تاکہ ان کو مزید محفوظ بنایا جا سکے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پولیو کا دنیا سے تقریباً خاتمہ کیا جا چکا ہے اور پاکستان، افغانستان اور نائجیریا کے علاوہ سبھی ممالک اس بیماری سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ ان تین ملکوں میں اب بھی پولیو کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور پولیو سے بچاؤ کی مہم جاری ہے، جس میں بہرحال بعض دشواریوں کا بھی سامنا ہے۔ اس موضوع پر ہم کئی پروگراموں میں گفتگو کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی مزید معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ سندھ کی حکومت صوبے کی تمام مساجد میں نماز جمعہ کے خطبے کے متن کو یکساں کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ دوسری طرف کراچی میں منگل کو نیشنل ایکشن پلان کا اجلاس بھی ہوا، جس میں دہشت گردی کے خلاف کاروائیوں کی رفتار اور مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے، صوبے سے دہشت گردی کے خاتمے اور کراچی آپریشن کی کارکردگی پر بریفنگ کے لیے منگل کو کراچی میں سندھ کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس اعلیٰ سطح کے اجلاس میں صوبے کے وزیر اعلیٰ، گورنر، عسکری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان کے علاوہ دیگر متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے بعد سندھ کے مشیر اطلاعات مولا بخش چانڈیوں نے میڈیا کو اجلاس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
ایسی ملاقاتیں مسائل کا حل ڈھونڈنے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے، تو سارے ادارے آج ساتھ بیٹھے تھے، یہ خوش آئند بات ہے ہماری۔ بہت چند فیصلے بھی ہوئے، 10 ملٹری کورس میرا خیال ہے کچھ ہی ہفتوں میں وہ فوری طور پہ کام کرنا شروع کر دیں گی۔ 25 کیسز جو ہے وہ ملٹری کورٹ کو بھیجے گئے ہیں، صرف مجرم نہیں، مجرموں کے جو پیچھے سرپرست ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہے، ان کا بھی پیچھا کیا جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ضلع سطح پر کمیٹیاں، عمل کمیٹیاں بنے گی جو مذہبی رواداری کے لیے کام کریں گی۔
دوسری طرف مقامی ذرائع ابلاغ میں حکومت سندھ کا یہ فیصلہ بھی سامنے آیا ہے کہ سندھ کی تمام مساجد میں حکومت سے منظور شدہ جمعے کا ایک خطبہ دیا جائے گا، جس کے لیے بل جلد سندھ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مذہبی امور کے مشیر عبد القیوم سومرو نے مقامی ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے تمام مکاتب فکر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سب کی مشاورت سے اس کام کو جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا، تاکہ صوبے میں فرقہ وارانہ برداشت پیدا کی جا سکے۔ پچھلے سالوں میں صوبے بھر میں اور خصوصاً کراچی میں فرقہ وارانہ بنیادوں پر ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کے کئی واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ایک تازہ بین الاقوامی مطالعے کے مطابق پاکستان میں مردہ بچے پیدا ہونے کی تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق سن 2015 میں پاکستان میں تقریباً 26 لاکھ بچے مردہ پیدا ہوئے۔ اس مطالعے پر مبنی اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
ایک تازہ مطالعاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گزشتہ سال دنیا بھر میں مردہ بچوں کی پیدائش کی سب سے زیادہ شرح پاکستان میں ریکارڈ کی گئی۔ طبی جریدے نے منگل کو جاری کردہ مطالعے میں بتایا کہ اس معاملے میں 186 ملکوں کا جائزہ لیا گیا اور پاکستان میں یہ شرح 1000 بچوں میں سے 43.1 تھی، جو کہ نائجیریا، چاڈ، نائجر، گنی بساؤ، صومالیہ، وسطی افریقی جمہوریہ، ٹوگو اور مالی سے بھی زیادہ ہے۔ جریدے کے مطابق دنیا بھر میں ہر روز 7200 بچے مردہ حالت میں پیدا ہوتے ہیں اور سال میں تقریباً 26 لاکھ ایسی پیدائش ہوتی ہے۔ ان میں لگ بھگ 98% مردہ بچوں کی پیدائش کم اور متوسط آمدنی والے ممالک میں ہوتی ہے۔ جریدے کے مدیران رچرڈ ہاٹن اور اوڈانی سمارا سکیرا نے اس مطالعے کے تناظر میں کہا کہ خوفناک صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 13 لاکھ بچوں کی اموات دوران زچگی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں شعبہ صحت ویسے بھی سہولتوں اور سرکاری توجہ کی کمی کا شکار رہا ہے، لیکن حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ صحت عامہ کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدام کر رہے ہیں۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی مائزہ حمید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
کوشش تو کر رہے ہیں تھرو ہیلتھ کیئر کے جو ہے ایک فری ہیلتھ جو ہے یہ کیئر سسٹم جو ہے پرائیویٹ میں بھی اور گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ملے، تاکہ لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں اور فری ہیلتھ کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکیں۔ کافی لوگ جو ہیں وہ ان بیماریوں کو جو ہے لے کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں بیکاز دے کانٹ افورڈ بجٹ فار ہیلتھ۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک یہ ہیوج امپروومنٹ ہے، لیکن اسٹل برتھس کے لیے nevertheless there should be a separate legislation and separate policy.
تاہم ماں اور بچے کی صحت سے متعلق ایک عرصے سے غیر سرکاری شعبے میں کام کرنے والی ڈاکٹر نبیلہ علی اس تازہ رپورٹ کو پاکستان کے حوالے سے تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ صرف پالیسیاں بنانے سے ہی اس مسئلے پر قابو نہیں پایا جا سکتا.
جو بھی کمپلیکیشن ہونی ہوتی ہے نا وہ این ڈلیوری کے وقت پہ ہوتی ہے. اس وقت اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ بچے کو یا ماں کو وہاں سے آپ ریفر کر کے کسی ہسپتال میں ٹرانسپورٹ کر دیں, وہ ادھر ہی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جس میں کہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. اسٹل برتھ تو بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے لیکن کیونکہ ابھی اس نے پورا سانس نہیں لیا ہوتا تو اس کو مطلب جس طرح اس کا کلیئر کرنی ہوتی ہیں سیکریشنز اور تاکہ بچہ سانس لے, وہ ان کو اسکلز نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ دو تین چیزیں ہیں کہ ایک تو ہمارا جو ہیلتھ کیئر ڈلیوری سسٹم ہے وہ اتنی اچھی اگر سروسز دے رہا ہو نا تو لوگ جا کے اپنی ڈلیوریز ہسپتالوں میں کرائیں. بہت الارمنگ ہے یہ تو, مطلب دیکھیں نا یہ ہماری کمٹمنٹ پولیٹیکل کمٹمنٹ بتاتی ہے کہ ہم کتنے کچھ سیریس ہیں اپنے حالات کو چینج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, بڑی بڑی پالیسیز اسٹریٹجیز بنانے سے تو بچے نہیں بچ جاتے نا, بچے تو بچیں گے جب ان کو سروسز وہاں پر ملیں گی. اور یہ لینسٹ کی ایک پہلے بھی سیریز آئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نمبر ون جو ریزن ہے نا جس سے ہم بچوں کو مرنے سے اور ماؤں کو بچا سکتے ہیں وہ ہے انسٹیٹیوشنل ڈلیوری, کہ اگر ہسپتال میں ڈلیوری ہو, کیونکہ اس وقت اینڈ ٹائم پہ وہ جو ایمبو بیگ لگا کے بچے کو سانس دینا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, لو برتھ ویٹ ہے تو اس کو انکیوبیٹر میں ڈال سکتے ہیں, ماں کو کوئی پرابلم ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن وہ تب ہے نا کہ اگر ہمارے ہیلتھ فیسلٹیز اکوپڈ ہوں.
جریدے کے مطالعے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ مردہ بچوں کی شرح میں 14% وہ کیسز ہیں جن میں حمل کا طویل ہونا یعنی مقررہ ایام کے کئی روز بعد بچے کی پیدائش ہونا شامل ہیں. دنیا میں صحت کے سب سے بڑے پالیسی ساز ادارے عالمی صحت اسمبلی نے یہ ہدف مقرر کیا تھا کہ 2035 تک مردہ بچوں کی پیدائش کی شرح کو 1000 میں سے 10 یا اس سے بھی کم کی شرح پر لایا جائے گا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اقوام متحدہ نے منگل کے روز کہا ہے کہ عراق میں جنوری سن 2014 سے گزشتہ برس اکتوبر کے درمیان تقریباً 19,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 30,00,000 سے زیادہ بے گھر ہوئے ہیں. اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ, انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
اس رپورٹ کی بنیاد زیادہ تر ان متاثرین, بچ جانے والوں یا عینی شاہدین کے بیانات پر مبنی ہے جو ان زیادتیوں کا شکار ہوئے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال مئی سے لے کر اکتوبر کے عرصے تک تقریباً 4,000 عام شہری ہلاک اور 7,000 سے زیادہ زخمی ہوئے. ان میں سے تقریباً نصف کے قریب ہلاکتیں دارالحکومت بغداد میں ہوئیں. انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی ترجمان روینا شمس ثانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان عادات سے عراق میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی پوری طرح سے عکاسی نہیں ہوتی. شمد ثانی کا کہنا تھا, ان میں صرف وہ لوگ شامل ہیں جو براہ راست تشدد کے نتیجے میں ہلاک ہوئے, ان میں وہ لا تعداد افراد شامل نہیں ہیں جو بنیادی غذا اور پانی اور طبی سہولیات تک رسائی نہ ہونے کے نتیجے میں ہلاک ہوئے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عراق میں سلامتی کی صورتحال کے باعث ہم اپنا کام انجام نہیں دے پا رہے. در حقیقت براہ راست تشدد کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جس کو ہم قلم بند کر سکے ہیں. اقوام متحدہ کے نگران زیادہ تر ہلاکتوں کا الزام داعش پر عائد کرتے ہیں. یہ گروپ آئسل اور آئسس کے نام سے بھی معروف ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ متاثرین میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس دہشت گرد گروپ کی حکمرانی اور اس کے نظریات کے مخالف تھے. ان میں سرکاری ملازمین, ڈاکٹر, وکیل حضرات, صحافی اور قبائلی اور مذہبی رہنما شامل ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ خواتین اور بچے خصوصی طور پر جنسی تشدد کا نشانہ بنے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ داعش کی جانب سے قائم کردہ خود ساختہ عدالتوں میں لوگوں کو سنگساری اور عزا کاٹنے جیسی سزاؤں کا نشانہ بنایا گیا. رپورٹ میں متعدد ایسی سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں سرعام پھانسیاں, گولی مارنا, سر تن سے جدا کرنا, لوگوں کو کچل دینا اور زندہ جلا دینا شامل ہیں. بعض دفعہ لوگوں کو سزا کے طور پر اونچی عمارتوں سے نیچے پھینک دیا گیا. شمد ثانی کا کہنا ہے کہ بہت سے واقعات جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ داعش نے ایک نظام کے تحت نسلی اور مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنایا، ان میں سب سے زیادہ معروف اقلیت یزیدی ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی حامی افواج بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مرتکب پائی گئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ سرکاری افواج غیر قانونی ہلاکتوں اور اغوا جیسی وارداتوں کے ارتکاب میں شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسے واقعات داعش کے خلاف رد عمل کے طور پر اس کے حامیوں کے ساتھ رونما ہوئے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پوپ فرانسس نے روم میں گریٹ سائناگوگ میں ایک دعائیہ تقریب منعقد کی اور اس میں تشدد کی مذمت کرتے ہوئے امن اور انصاف کے فروغ پر زور دیا۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت جیلانی۔
پوپ فرانسس نے روم کے گریٹ سائناگوگ میں دعا کی اور یوں پوپ ہونے کی حیثیت سے پہلی بار ایک یہودی عبادت گاہ میں عبادت کی اور مذہب کے نام پر کیے جانے والے ہر نوعیت کے تشدد کی مذمت کی۔
کنفلیکٹ، گیرے، ویولنسے ed ingiustizie aprono ferite profonde nell'umanità e ci chiamano a rafforzare l'impegno per la pace.
پوپ فرانسس کہتے ہیں کہ تنازعات، جنگیں، تشدد اور ناانصافی نے انسانیت کو گہرے زخم دیے ہیں، جو ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم امن اور انصاف کے ساتھ اپنی وابستگی کو تقویت دیں۔ انسان کے خلاف انسان کا تشدد کسی بھی مذہب کے متضاد عمل ہے، خاص طور پر یہودیت، عیسائیت اور اسلام جیسے عظیم مذاہب کے نام پر۔ پوپ فرانسس نے اتوار کے روز ہونے والی دعائیہ تقریب میں شامل ہولوکاسٹ سے بچ جانے والے افراد کو جذباتی انداز میں خراج تحسین بھی پیش کیا اور انہیں بتایا کہ ان کا دکھ درد، ان کی تکلیف اور ان کے آنسوؤں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا۔ پوپ فرانسس نے اپنے پیشروں جان پال اور بینیڈکٹ کی پیروی کرتے ہوئے گریٹ سائناگوگ کا دورہ کیا، جو ویٹیکن کی طرف سے یہودیوں اور کیتھولکس کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔ 1965 میں ان کوششوں کا آغاز اس وقت ہوا جب ویٹیکن نے باضابطہ طور پر یہ اعلان کیا کہ یہودی یسوع مسیح کی موت کے ذمہ دار نہیں۔ اس اعلامیے میں بین المذاہب مکالمے پر زور دیا گیا، جس کے نتیجے میں 1993 میں ویٹیکن اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ ایسے میں جبکہ کچھ یہودیوں کا اصرار ہے کہ ویٹیکن نے نازی ہولوکاسٹ کو روکنے کے لیے کافی آواز نہیں اٹھائی اور کام نہیں کیا، عالم اور دانشوروں کا کہنا یہ ہے کہ جنگ کے دور میں پوپ پیوس دا 12 نے ہزاروں یہودیوں کی جانیں بچائی تھیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق عین صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق عین صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق عین صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق عین صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق عین فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق عین کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے۔
آپ کو پتا ہے یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی رول پاس کر دے، وہ جب تک کانگریس پاس نہیں کرتی وہ اپروو نہیں ہوتا، تو جو لیوریج ہے ان سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ، وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے وی کین گیٹ سم تھنگ فار دی کنٹری آلسو، پاکستان کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس مسلم کونسل کے مقاصد میں شامل ہے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
اقوام متحدہ نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ شام سے متعلق امن بات چیت کے نئے دور کا آغاز کرنا چاہتا ہے، تاہم ابھی یہ طے نہیں ہو پایا کہ کون کون ان مذاکرات میں شریک ہوگا۔ یہ بھی خدشات ہیں کہ طے شدہ وقت پر یہ مذاکرات شروع نہ ہو پائیں۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے مندوب سٹیفن دی مستورو نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ یہ بات چیت جنیوا میں 25 جنوری کو ہوگی۔ انہیں امریکہ اور روس سمیت 17 رکن ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے پیر کے روز کہا ہے کہ ابھی تک اس بارے میں دعوت نامے ارسال نہیں کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب سیرین سپورٹ گروپ میں شامل ممالک کی قیادت اس بات پر متفق ہو جائے گی کہ شام میں لڑنے والے کس مخالف گروپ کو مدعو کیا جانا چاہیے تو ہی دعوت نامے بھیجے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ان ملکوں پر زور دیا کہ وہ سمجھوتے پر اتفاق کے لیے دگنی کوششیں کریں۔ اقوام متحدہ نے پیر کے روز شام میں انسانی حقوق سے متعلق صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جہاں ملک بھر میں 13.5 ملین افراد کو مدد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر سمانتھا پاور نے خاص طور پر محاصرے والے 15 علاقوں کی جانب توجہ مرکوز کراتے ہوئے کہا کہ ان میں سے 12 علاقوں کے گھیراؤ کے لیے حکومت ذمہ دار ہے، اور دسمبر کے آغاز سے اب تک ہلاک ہونے والے 35 افراد کی ہلاکت کی بھی۔ انہوں نے شام میں انسانی حقوق کے گروپوں کی بلا رکاوٹ رسائی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ شام کے لوگوں کو اب ہمیشہ سے کہیں زیادہ امید کی کرن کی ضرورت ہے۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے اپنے ملک سے عالمی اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو امریکہ سے خبردار رہنا چاہیے کیونکہ تہران کے ایٹمی پروگرام پر پابندیاں مکمل طور پر عائد ہیں۔ انہوں نے منگل کے روز ایرانی صدر حسن روحانی کو تہران کے مغربی طاقتوں اور امریکہ کے ساتھ طے شدہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اور اس کے بدلے میں ملک سے وہ اقتصادی پابندیاں ختم ہونے پر مبارکباد دی جنہوں نے ایران کی تیل کی برآمدات سمیت اس کی معیشت کو مفلوج کر دیا تھا۔ ایران کے مرکزی بینک نے منگل کے روز کہا ہے کہ اس کے جوہری پروگرام سے منسلک اقتصادی پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد اب ملک $32 بلین کے اثاثوں تک رسائی حاصل کر رہا ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ نے ولی اللہ سیف کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینک نے تجربے کے طور پر کچھ اثاثے منتقل کیے ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا وہ کامیابی سے منتقل ہوتے ہیں یا نہیں، تاہم بینک نے ابتدائی تجربہ کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما منگل کے روز آسٹریلیا کے وزیر اعظم کا وائٹ ہاؤس میں خیر مقدم کر رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
تنازعات میں گھرے علاقوں میں جنسی تشدد ایک ایسا صفاکانہ عمل ہے جو امن، خوشحالی اور صنفی مساوات کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ عراق اور شام میں داعش عورتوں اور لڑکیوں کے لیے زندگی کو جہنم بنا رہا ہے۔ یہ صورتحال خاص طور پر اقلیتی آبادیوں کے ارکان کے لیے زیادہ سنگین ہے۔ پچھلے سال موسم گرما میں ہزاروں لڑکیاں اور عورتیں داعش کے ہاتھوں اغوا ہوئیں۔ ان میں سے بہت سی ایسی لڑکیوں کے ساتھ جن کی عمریں صرف 7 یا 8 سال تھیں بار بار جنسی زیادتی کی گئی اور انہیں داعش کے جنگجوؤں کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کیا گیا، جبکہ دوسری لڑکیوں اور عورتوں کو غلام کے طور پر بیچ دیا گیا۔ امریکہ ان کی مدد کے لیے انسانی ہمدردی اور دوسری اقسام کی معاونت فراہم کر رہا ہے، لیکن بین الاقوامی کمیونٹی کو تنازعات سے متاثرہ عورتوں اور لڑکیوں کے تحفظ اور ان کی بہتر مدد کے لیے زیادہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر عوامی جمہوریہ کانگو میں جنسی تشدد ایسا ہتھیار بن چکا ہے جو زندگیاں برباد کرتا ہے، تنازعات بھڑکاتا ہے اور زیادہ دیر پا امن کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ امریکہ وہاں انصاف کی ایک مربوط سوچ کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہاں پر جج مقامی علاقوں میں جا کر مقدموں کی کھلی سماعت کرتے ہیں تاکہ گواہ اپنے علاقوں میں ہی شہادتیں دے سکیں۔ اس کے نتیجے میں ان آبادیوں کے لوگ براہ راست یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جنسی تشدد میں ملوث افراد سزا پائے بغیر نہیں رہ سکیں گے، اور یہ کہ اس حوالے سے کسی استثنا کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جنگ زدہ علاقوں میں جنسی تشدد مسلسل ایک عالمی مسئلہ ہے جس پر ہمیں قابو پانے کی ضرورت ہے۔ میڈیا کی بہت سی شہ سرخیوں میں عورتوں کو جنسی تشدد کے ہدف کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں اور لڑکیوں کی بہت بڑی تعداد جنسی بنیاد پر تشدد کا شکار ہو چکی ہے، لیکن یہ کہانی پوری نہیں ہے۔ خواتین تبدیلی لانے کے لیے انتہائی اہم عنصر کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کا اپنے معاشروں میں گہرا اثر و رسوخ ہے۔ وہ فیصلے کی میز پر منفرد سوچ سامنے لا سکتی ہیں، وہ حکومت کے مؤثر ہونے کی صلاحیت میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ جنگ زدہ علاقوں میں جنسی تشدد سمیت صنفی بنیاد پر تشدد خواتین اور لڑکیوں کو معاشرے میں ایک بار پھر سے بھرپور حصہ لینے میں رکاوٹ بنتا ہے، اور اس سے پوری آبادی پر منفی اثرات پڑتے ہیں، ترقی کا عمل رک جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ تعلیم، صحت اور معیشت کی کمزور تر شکل میں برآمد ہوتا ہے۔ اگر ہم خواتین اور لڑکیوں کی پوری صلاحیت کو سامنے لانے کی خواہش رکھتے ہیں اور استحکام اور معاشی ترقی کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو صنفی بنیاد پر تشدد سے نمٹنا انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ نے ورچوئل ریئلٹی کے بارے میں تو سنا ہوگا، یہ فریز یا یہ الفاظ عام طور پر ویڈیو گیمز کے ساتھ منسلک کیے جاتے ہیں، جن میں ایک نئے ہیڈ سیٹ کے ذریعے آپ خود کو ویڈیو گیم کے کرداروں میں شامل تصور کرتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں روز بروز نئے نئے تجربات سامنے آتے ہیں، اور ویڈیو گیمز کے لیے کمپیوٹر میں اب ایسی چپس استعمال کی جاتی ہیں کہ تصویر بہتر سے بہتر نظر آئے، اور جلد ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ خود کو ایسی جگہ محسوس کریں جہاں آپ حقیقت میں موجود نہیں۔ یہاں امریکہ میں یونیورسٹی آف میریلینڈ کی ایک لیبارٹری میں، جسے آگمنٹیریم کہا جاتا ہے، سائنسدان یونیورسٹی کے شاک ٹراما سینٹر کے ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر ورچوئل ریئلٹی یا عملی حقیقت کو حقیقی دنیا کے ساتھ ملا کر ایک آگمنٹڈ ریئلٹی تخلیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں خاص طرح کی عینک پہن کر فوجی میدان جنگ میں اپنی نظریں اپنے سامنے کے منظر سے ہٹائے بغیر خاص اعداد و شمار دیکھ سکیں گے، اور یونیورسٹی آف میریلینڈ کے مطابق یہ ٹیکنالوجی آپریشن تھیٹر میں سرجنز کی مدد بھی کرے گی۔ سارا مورتی ٹراما سرجن ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اس طرح مریض اور اس کے بارے میں کمپیوٹر پر آنے والی تفصیل کو بیک وقت دیکھا جا سکے گا۔ بہت سے نگراں کیمروں کو ورچوئل ریئلٹی میں تبدیل کرنے سے سیکیورٹی افسروں کو مختلف مقامات کی بہتر نگرانی میں مدد ملے گی۔ امیتاب ورشنی کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں
This would also allow the campus public safety officials to walk into or teleport themselves from one point on the campus to another point on the campus۔
لوگوں کی حفاظت پر معمول عہدیدار خود کو تصور ہی تصور میں کیمپس کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں دیکھ سکیں گے، اور یوں ہنگامی صورتحال پر فوری قابو پا سکیں گے۔ محققین کہتے ہیں کہ ورچوئل ریئلٹی ہیڈ سیٹس ابھی بہت بڑے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں اسمارٹ فون بھی ابتدا میں بڑے ہی تھے، ان میں بیٹری بھی کمر سے چلتی تھی۔ امیتاب ورشنی کہتے ہیں
Today, as the smartphones have gotten smaller, they are more portable, a whole field of social media engagement has emerged out of the smartphones.
آج اسمارٹ فون چھوٹے ہو گئے ہیں، انہیں ساتھ لے جانا آسان ہے، سوشل میڈیا پر رابطوں کا تصور آیا ہی اسمارٹ فون سے ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ورچوئل آگمنٹڈ ریئلٹی ہیڈ سیٹس بھی اسی طرح چھوٹے ہو جائیں گے۔ سائنسدان کہتے ہیں مناسب فنڈنگ کے بعد یہ جدید ترین ٹیکنالوجی 3 سے 5 سال میں دنیا کو مہیا ہو جائے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
کوک اسٹوڈیو میں علی ظفر کی ورسٹائل پرفارمنس، تفصیلات فکر و فن میں۔
کالی کالی رات میں کالے چشمے پہن کے آتا ہوں، ہر پارٹی کی جان بن جاتا ہوں،
پاکستانی پاپ سنگر اور ایکٹر علی ظفر اور کوک اسٹوڈیو کا پرانا ساتھ ہے۔ علی نے جب جب پرفارم کیا، میوزک لورز نے پذیرائی بخشی اور ان کے کام کو سراہا۔ حال ہی میں ختم ہونے والا کوک اسٹوڈیو سیزن 8 اپنی پروڈکشن اور نئے اور پرانے گیتوں کے انتخاب اور پیشکش کے حوالے سے نہایت کامیاب رہا۔ اس سیزن میں علی ظفر نے 3 مختلف انداز کے گیت اپنے منفرد انداز میں پیش کر کے اپنی ورسٹیلٹی ایک بار پھر ثابت کر دی۔
گٹار بتار بجاتا ہوں، طبلے پہ سب کو نچاتا ہوں، الٹے سیدھے گانے میں گاتا۔
علی ظفر کا سیزن میں پہلا گیت یہ تھا۔ اس گیت میں علی نے نہ صرف اپنی گائیکی کے ذریعے بلکہ اپنے سٹائل اور گیٹ اپ سے بھی راک سٹار کی بخوبی عکاسی کی۔
اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں، جس نے بھلا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں۔
مایاناز پاکستانی گلوکار سلیم رضا کا یہ مشہور گیت علی ظفر نے سارا حیدر کے ساتھ گا کر سلیم رضا کو خوبصورت ٹریبیوٹ پیش کیا۔
اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں، جس نے بھلا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں۔
پبلسٹی فرم انسائیکلومیڈیا کی سحر اقبال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سیزن 8 کے لیے علی ظفر نے 2 اوریجنل گیت خصوصی طور پر تیار کیے تھے، ایک راک سٹار اور دوسرا یہ۔
چنگا بڑا لگتا ہے رکھیاں نو سوا رنگ۔
یہ پنجابی زبان کا صوفی گیت ہے جس کے بول لکھے ہیں اداکار شاہ نواز زیدی نے۔ علی ظفر نے گیت کے درمیان اردو کے کلاسک شاعر مرزا غالب کا کلام پڑھ کر اسے مزید پراثر بنا دیا۔
ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہے اور سنا کرے کوئی، وہ کہے اور سنا کرے کوئی، پک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔
گائیکی کے مختلف انداز میں اپنی مہارت ثابت کرنے والے علی ظفر کو کراچی میں ہونے والے کارا وڈ فلم فیسٹیول میں ملک کے موسٹ ورسٹائل آرٹسٹ کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔
بجھ گئے چراغ سر چن کچھ مجھ ہایا، بجھ گئے چراغ سر چن کچھ مجھ ہایا۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/hardamrawahaizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر تھی شہناز نفیس اور انجینئر تھے میشا ڈوبنس کے۔ اس کے بعد آپ ہمارا پروگرام سنیں گے راؤنڈ ٹیبل، میزبان ہوں گی نفیسہ ہودبائی اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں ارسلان شریف۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔